الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تین دعاؤں کا ذکر کیا تھا، ان میں سے ایک دعا جو عام طور پر پڑھنی چاہیے تاکہ وفات سے پہلے بھی زبان پر جاری ہو جائے، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ پڑھنے پر بھی فرمایا کہ اگر اس کی موت ان کلمات کے بعد ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ دیں گے۔ تبارک الذی بیدہ الملک یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، ایک یہ دعا تھی، اور دوسری دعا وہ تھی جس میں ارشاد فرمایا کہ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت وانت تجعل الحزن وانت تجعل الحزن اذا شئت۔ اور تیسری دعا جو عام طور پہ جمعے کے خطبے کے آخر پہ آپ سنتے ہیں، خیال تھا کہ اس کی تشریح عرض کی جائے، لیکن ایک صاحب علم نے یہ توجہ دلائی کہ اس سے پہلے اس کی تشریح ہو چکی، چنانچہ ایک ہی بات کو بار بار دہرانا یہ بسا اوقات وقت کے ضائع ہونے کا سبب بنتا ہے کہ ایک مرتبہ سن لیا، یاد کر لیا، تو اب بار بار دہرانے کا شاید اتنا فائدہ نہ ہو، اور کبھی فائدہ ہوتا بھی ہے کہ کوئی چیز پرانی ہو جاتی ہے اور پھر انسان کے ذہن سے دوبارہ گزرتی ہے، اور وہ دعا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، واحد ہے، اپنی ذات میں اور صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ انسانوں کی نافرمانیاں دیکھتا ہے اور اس کے باوجود درگزر کرتا ہے، اور انسان اپنا ہاتھ جب اللہ کے سامنے پھیلا دیتا ہے تو پروردگار عالم اس کے ہاتھوں کے پھیلانے کی لاج رکھ لیتا ہے، اور پھر اللہ کی تسبیح بیان کی کہ ہر اس عیب سے پاک ہے جو لوگ اس کے لیے گنتے ہیں، اور وہ پروردگار صرف اس کائنات پوری کا ہی نہیں ہے بلکہ عرش جیسی بڑی چیز بھی اسی کی محتاج ہے۔ یہ عرش ایک زندہ، ایک متحرک چیز ہے، چنانچہ بہت سی روایات میں آیا ہے کہ عرش سایہ دیتا ہے اور عرش میں تحرک، تھرل پیدا ہوتی ہے۔ حضرت معاذ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جب انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت بڑا جملہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے کہا سعد کی روح جب پہنچی ہے عرش پہ، عرش کے قریب، تو اہتز لہو عرش الرحمن، اللہ کا عرش خوشی میں جھومنے لگا کہ کتنی بڑی روح آج اس سے جا کر ملی۔ اس لیے اللہ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کا ہر عیب سے پاک ہونا، اور پھر اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا، اور دعا کا اصل حصہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، سالک موجبات رحمت، ایک اللہ جتنی بھی چیزیں تیری رحمت کا موجب بنتی ہیں اے اللہ میں اس کو طلب کرتا ہوں۔ اللہ کی رحمت کیسے انسانوں کے پاس پہنچتی ہے؟ رحمت کے اسباب تلاش کرنے چاہیے۔ مثلا رحمت کے نازل ہونے کا ایک سبب کسی کی دعا بھی ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے نماز میں یہ پڑھا کہ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، ہم پہ بھی اللہ کی سلامتی ہو، تو اللہ کی رحمت سلامتی کی بہت بڑی صورت ہے، سلامت جو رہے اور آفات سے خدا اسے محفوظ رکھے۔ تو آپ نے فرمایا جب تم نے یہ پڑھا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آسمانوں سے لے کے زمین تک جتنے بھی انسان اور صالح جنات اور انسان ہیں سب تمہاری اس دعا میں شریک ہوگی۔ اتنی بڑی چیز ہے یہ۔ اسی لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھایا کہ اللہ سے وہ چیزیں طلب کرو جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا موجب بنتی ہیں۔ موجب کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، مگر وہ اتنی بڑی چیز مانگو اللہ سے، اتنا بڑا رحمت کا سبب ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوش ہو کے ایک انعام سے نواز۔ جو چیزیں اللہ کی رحمت کا نزول کرتی ہیں ان میں بہت بڑی چیز اپنے سے بڑوں کی عزت کرنا ہے اور اپنے سے بڑوں کا احترام کرنا ہے، ان کے لیے جگہ کا چھوڑ دینا ہے، ان کے کھانے پینے کی فکر کرنی ہے، ان کے ساتھ تعلق رکھنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس نے اپنی جوانی میں بوڑھوں کا خیال رکھا جب وہ خود اس عمر میں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے کہ اس کی عزت اور اس کا احترام اور اس کے خیال رکھنے والے جوان بھی پیدا ہو جائیں گے۔ یہ خدا کی رحمت کا موجب ہے۔ اللہ نے کہا ارحموا من فی الارض، وہ لوگ جو زمین پہ بستے ہیں ان پر رحم کیا کرو، یرحمکم من فی السماء، اوپر والا تم پر رحم کرے گا، اللہ کی ذات تم پر رحم کرے گی۔ تو خود جب انسان لوگوں کے ساتھ رحمت اور بھلائی کا سلوک کرتا ہے اللہ کی رحمت بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدکار آدمی بخش دیا گیا جب اس نے کتے کو پانی پلا۔ اللہ کی رحمت سب سے بڑی چیز جو کھینچتی ہے وہ اپنے جیسے لوگوں پر رحمت کرنا ہے، جانوروں پر رحمت کرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ایک عورت نے بلی پال لی تھی اور وہ اسے چھوڑتی نہیں تھی، نہ کھانے پینے کے لیے نہ کسی اور مقصد کے تحت۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بلی بھوک سے مر گئی، تو اللہ نے اس عورت کو جہنم کا عذاب دیا۔ اس لیے کہ بلیاں یا جو جانور بھی جنگلوں میں ہیں پلتے ہیں، اگر وہ انسانوں کے تشدد کا شکار ہوں گے تو اللہ ان کا بدلہ لے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات طیبہ میں کبھی شکار نہیں کیا، اور اجازت ضرور دی کہ لوگ شکار کریں، ایک غذائی ضرورت ایسے پورا کریں، لیکن خود کبھی بھی نہیں کیا۔ اس لیے کہ انسانوں کو یہ بھی سکھانا تھا کہ کوئی بہت اعلیٰ اخلاقیات کی بات نہیں ہے کہ تم جانوروں کو مارو۔ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جب خدا کے اچھے بندوں کا ذکر کیا جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تم دین کو بیان کرو، جب دین کی کوئی بات کرو تو عمر کا ذکر بھی کیا کرو، وہ ان افراد میں سے ہے کہ جس کے ذکر پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا جو مقام اور مرتبہ تھا وہ سب کا سب مقام اور مرتبہ اللہ کا فضل، ان کی ذاتی صلاحیتیں، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتخاب تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ساری نیکیاں ایک طرف سوائے ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے، اور ان کی یہ ایک نیکی ایک طرف کہ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ پہ بٹھایا اور پھر جو بھی امت نے ترقی کی سو کی. اسی اللہ کے اچھے بندوں کا ذکر کرنا، خیر کے ساتھ کرنا، یہ خدا کی رحمت کے نزول کا سبب ہے. اور اسی لیے اللہ کی رحمت، یہ جو بارش ہوتی ہے، یہ اس کا ظاہری مظہر ہے. کسی آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی چیز بتائیں، جب میں دعا مانگوں تو قبول ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بارش نازل ہو تو اس کے ابتدائی قطرے جب زمین پہ پڑتے ہیں، اس پہ کھڑے ہو کے دعا مانگو، اللہ کی رحمت اس وقت نازل ہوتی ہے. اور ایک کو فرمایا کہ نکاح کے مجلس کے آخر پر جو دعا ہے اس میں شرکت کرو، اس میں دعا قبول ہوتی ہے. مختلف لوگوں کو مختلف جواب دی ہیں، لیکن بارش کا نازل ہونا عین اللہ کی رحمت ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اس وقت اس پہ کھڑے ہو کے دعا مانگو. اور وہ چیزیں، وعزائم مغفرتک، اور اللہ وہ چیزیں نصیب فرما جو تیری مغفرت کو، تیری بخشش کو میرے لیے لازم کر دے. مظلوم ہونا اللہ کی بخشش کو لازم کر دیتا ہے کہ مظلوم آدمی، اس کی ضرور مدد کی جاتی. اسی لیے جو طلاق ناحق دی جاتی، کبھی بھول کے بھی، کبھی مر کے بھی اس زہر کو نہ پیے. قطعاً تین طلاقوں کا تصور ذہن سے نکال دے کہ میں نے کسی وقت کسی کو دینی ہے، صرف ایک طلاق بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں. بھول جانا چاہیے آگے کے قصوں کو. اور عورتیں بسا اوقات اتنے مقدر اور نصیب والی ہوتی ہیں کہ ایک طلاق سے رجوع کا حکم آ جاتا ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طلاق دی تھی ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کو، اور جبریل امین آئے اور ان کا، اللہ کے رسول آپ نے حفصہ کو ایک طلاق دی ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ اس سے رجوع کریں. انہا سواما، یہ بہت روزے رکھتی ہے. انہا قواما، رات رات بھر اللہ کے حضور میں کھڑی رہتی ہے. آپ اسے ایک طلاق دے رہے ہیں، آپ رجوع کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کہنے کے مطابق خاتون سے رجوع کیا. اس لیے ایسی بھی خواتین ہوتی ہیں، یہ رات رات بھر کی عبادتیں اور یہ دنوں کو روزے رکھنا اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، جسم میں درد رہتا ہے، بیمار رہتا ہوں، فرمایا تہجد پڑھا کرو، تہجد سے شفا مل جاتی ہے. یعنی اللہ کی رحمت یا تو براہ راست شفا ہو جاتی ہے، یا پھر خدا کی رحمت رہنمائی کر دیتی ہے کسی اچھے ڈاکٹر، حکیم، دوائی، کسی چیز کی طرف، اور اس سے انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. تو مظلوم ہمیشہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. یہ تین طلاقیں بیک وقت دینا، یہ ظلم کی ایک قسم ہے. بچائے اپنے آپ کو ہمیشہ، اور اپنی اولادوں کو سکھائے کہ طلاق کا کوئی تصور نہیں، بس ایک طلاق ہے، اور وہ بھی جب شدید ضرورت پیش آ جائے. یہ کیا تماشا ہے تین طلاقوں کا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اسے بغیر کسی ظلم کے طلاق دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس آسمان پہ آتا ہے جس آسمان کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں. اللہ کا آنا مخلوق کے آنے جانے سے بالکل پاک، اور اسی شان، اسی ذات کے لائق ہے جو اس نے فرمایا ہے. تو اللہ کہتا ہے لَأَنصُرَنَّكَ، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، تھوڑی دیر اور صبر کر لو، میں یقیناً تمہاری مدد کو پہنچوں گا، یقیناً تمہاری مدد کروں. اسی لیے اللہ نے فرمایا لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ، اللہ کو اچھی بات نہیں لگتی کہ تم کسی کو برا بھلا کہو، کسی کو بد دعائیں دو. اِلَّا مَن ظُلِم، ہاں جس شخص پہ ظلم ہو رہا ہو، اللہ نے کہا اس کو اجازت ہے کہ وہ دو چار باتیں اگر کر دے زیادہ بھی حق سے، اس کو اجازت ہے، اس لیے کہ اس پہ ظلم ہوا ہے. تو وہ چیزیں جو اللہ کی مغفرت کو کھینچتی ہیں، ان میں سے ایک مظلوم ہے. اسی لیے اس سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب یمن جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ جو نصیحتیں فرمائی تھی ان میں سے کہا تھا کہ معاذ، ایاک الظلم، معاذ ظلم سے بچنا، یاد رکھو لیس بینہ وبین اللہ حجاب، مظلوم آدمی کے درمیان، اس کی دعا کی قبولیت کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہتا، اللہ مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ اور معاذ رضی اللہ عنہ اسی لیے اس حدیث کو خاص طور پہ بھی لوگوں کو سناتے تھے تاکہ لوگ اپنی زندگی کو دیکھیں اور ہر اس حرکت سے بچیں جس پہ بظاہر ظلم کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ دیکھو معاذ، ظلم سے بچنا، ظلم چاہے کافروں پر ہی کیوں نہ ہو، اپنا رنگ لا کے رہتا ہے ظلم کسی پر بھی، وہ دکھاتا ہے کہ یہ اس کے اثرات، تو اس سے اللہ معافی دیتا ہے ان لوگوں کو۔ اسی طرح اللہ کی مغفرت توبہ سے پیوست ہے کہ آدمی توبہ کرتا رہے۔ اتنی بڑی چیز ہے یہ توبہ اور استغفار اور اللہ سے معافی مانگنا کہ یہ کفار مکہ آئے ہیں مشرکین بدر کی جنگ سے پہلے، انہوں نے جانا ہے۔ اب دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلی رات، دونوں صحیح ہیں، دونوں مرتبہ یہ آئے ہوں، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے بھیجا ہے، ارے پروردگار اگر یہ تیرے نبی ہیں تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے اے رب پتھر برسا ہم پہ، اویتنا بے عذاب علیم، اللہ اپنا دردناک عذاب نازل کر اگر یہ شخص تیری طرف سے۔ یہ جو مت ماری جاتی ہے نا، یہ پھر اس موقع پہ مت ماری جاتی ہے کہ جب ساری زندگی کسی انسان پر تہمت، برائیاں، خرابیاں بیان کرتے رہے تو عقل ایسی سٹھیاتی ہے کہ منہ سے ڈھنگ کی بات بھی نہیں نکلتی۔ کہتے کہ اللہ اگر یہ شخص تیری طرف سے ہے تو ہدایت کی توفیق دے، اور اللہ اگر یہ نہیں ہے تو عذاب برسا۔ اس بد دعا بھی تو کسی ڈھنگ کی کرتے ہیں، بد دعا تو ڈھنگ کی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کی، یہ عرب کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ثقلت بنیتی لم تروہا، میری بیٹیاں میری موت کا غم دیکھیں۔ بیٹیوں کی بد دعا بڑی مؤثر چیز ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا میری بیٹیاں میرا مردہ چہرہ دیکھیں، علم تروا، مکہ والو اگر یہ تمہاری منظر سامنے نہ آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ ہیں گھوڑے دوڑا رہے ہیں کدے پہاڑ کے دونوں طرف اور غبار اٹھ رہا، مکہ پیچھے، بیت اللہ شریف اس کے پیچھے کدے پہاڑ کے، انہوں نے کہا اگر اس پہاڑ کے دونوں طرف ہم مکہ کو فتح کرتے ہوئے گرد اڑاتے ہوئے اس شہر میں داخل نہ ہوں مکہ میں، تو میری بیٹیاں میرا غم دیکھیں، مجھے میت موت کی صورت میں دیکھیں۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ شعر کہہ دیا، بات ختم ہو گئی بظاہر، اور مکہ فتح ہوا۔ مکہ کی فتح میں جب پہنچے ہیں کدے پہاڑ کے پاس تو سامنے بیت اللہ لوگوں کے سامنے تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک فوج کو روک دیا اور آپ نے فرمایا کچھ لوگ ادھر سے چلو اور کچھ لوگ ادھر سے چلو۔ گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہ جب گئے ہیں تو گرد کی چیز فرمایا، آپ نے کہا میں نے اس لیے کی سب کچھ تاکہ میرے حسان کی قسم پوری ہو جائے، یعنی اس کی بیٹیاں اس کو غم کی حالت میں نہ دیکھیں، اس کو وفات کی حالت میں نہ دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصحاب کا اتنا خیال رہتا تھا کہ فرمایا دونوں طرف جاؤ پہاڑ کے، تو اللہ کی رحمت کو، اللہ کی مغفرت کو، گناہوں کے معاف کرانے کو اتنی مؤثر چیز ہے کہ ان ظالموں نے بد دعا کی اور کہا کہ اللہ اس یہ شخص اگر حق پہ ہے تو ہمیں عذاب دے اور ہم پہ پتھر برسا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا ہے، اللہ نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں، اگر یہ نہ ہوتی تو میں ان کی خواہش کو بھی پورا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانت فیہم، جب آپ یہاں موجود ہیں نا تو آپ کی موجودگی میں مکہ والوں پر پتھر برسانا یہ ہماری شان کے خلاف ہے، آپ عزت کے خلاف۔ اب ہمیں اتنے اچھے لگتے ہیں کہ آپ اس مکہ شہر کے لیے ہماری امان ہیں، ہماری طرف سے آپ
پناہ والے ہیں اور جس شہر میں آپ رہے ہیں وہاں بھی ہماری پناہ. مکان اللہ عزب منتفی, اللہ کبھی عذاب نہیں دے گا جب تک مکان اللہ, اور اللہ نے عذاب نہیں دے گا اس سے معافی مانگتے ہیں. والوں کا دستور تھا رات سونے سے پہلے بار بار کہتے تھے کہ اللہ گناہوں کو معاف فرما, اللہ گناہوں کو معاف فرما. یہ ان کا کم سے کم دنیاوی عذاب سے انہیں روک گیا, دنیا میں عذاب نازل نہیں ہوا. ایک طرف ان کا استغفار, ایک طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی. ان کا استغفار, اللہ نے کہا فی الحال دنیا میں تو تمہیں اس لیے عذاب نہیں دے رہے کہ تم معافی مانگتے ہو. اس لیے جو شخص اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے خدا اس سے درگزر کرتا رہتا ہے. ہمیشہ اللہ سے معافی, رات کو سونے سے پہلے اعمال کرنے کے ہیں ان میں سے بہت بڑا عمل یہ ہے کہ دل میں اللہ سے بات کرے اور دل میں معافی مانگے. اپنے گناہ اور اپنی چیزیں بہت تفصیل سے نہیں یاد رکھنی چاہیے نہ کرنی چاہیے, مگر یہ کہ اللہ سے اجمالاً معافی مانگنی چاہیے کہ جو بھی نافرمانی ہو گئی اور جو بھی لغزش ہو گئی اللہ اس کو معاف کر. یہ استغفار عذاب کو پرے کرتا ہے. اللہ کی مغفرت کیسے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے؟ اسی دعا میں نا, وہ عزائم مغفرت کو لاتی کھینچتی ہیں. بہت بڑی چیز حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف کا پڑھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ کیا, صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنا طویل سجدہ تھا کہ میں قریب ہو کے سننے لگا کہ سانس بھی آ رہی ہے یا نہیں. میں زمین پہ چھپ گیا اور اب کافی دیر کے بعد میں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا کیا ہے کہ جو شخص آپ پر سلام پیش کرے درود دس اس کے گناہ معاف کر دیں گے, دس رحمتیں اس پہ نازل کریں گے. تو اللہ کا شکر کا سجدہ یہ ادا کیا کہ میری امت پر یہ رحمت اور یہ مہربانی ہوئی. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے سلام بھیجنا, کثرت سے ان پہ درود پیش کرنا, یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی مغفرت کا موجب بنتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ لوگوں جمعے کے دن کثرت سے مجھ پہ سلام بھیجا کرو, جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ, یہ جو جمعے کے دن کی جو تمہارا درود اور سلام کو پڑھنا ہے یہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے, مجھے بتایا جاتا ہے کہ آپ کی امت میں سے فلاں فلاں نے آپ کو سلام کہا جو فلاں کا بیٹا ہے. اس سے مغفرت ملتی. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو امت پر احسان فرمایا ہے, انسانیت پر احسان فرمایا ہے, اولین اور آخرین کون ہے جو اس مقام تک پہنچا ہے؟ انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ کی توحید کا سبق انہوں نے سکھایا ہے, انہوں نے بتایا ہے انسان کیسے ہوتے ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ تم مختلف لوگوں سے مختلف کیسے ہو, انہوں نے سکھایا ہے کہ تہذیب کس چیز کا نام ہے, انہوں نے معاشیات میں رہنمائی کی ہے کہ سود کو نہیں چلنا اور سود کی بجائے پاک اور حلال مال کے لیے تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے. زندگی کا کون سا شعبہ ایسا ہے جس میں انہوں نے رہنمائی نہیں کی, اور رہنمائی ایسی جو اللہ کی خوشی اور اللہ کی رضا کا سبب بنے. کوئی مقام اس سے بلند نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی انسان کو رضا کی سند مل جائے کہ ہم تم سے راضی ہیں, اور کوئی مقام اس سے بلند نہیں ہے کہ انسان بندگی میں کمال حاصل کر لے. یہ بندگی آخری درجہ ہے جہاں تک انسان پہنچتا ہے, اور اللہ کے ہاں آخری درجے کی جو چیز ہے اپنے بندوں کے لیے اس کی خوشی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے, ثم استقاموا, اور ڈٹ گئے زندگی میں, اللہ کے ساتھ شرک گوارا نہیں کیا, اللہ کے ساتھ کوئی شریک اس سے نہیں ٹھہرایا, خالص توحید اللہ کی اس کی زندگی میں رہی, اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ واستقا، اور پھر ڈٹ گئے اس بات پر، تم جانتے ہو موت سے پہلے ہم ان پہ فرشتے نازل کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، نارے فرشتے ان کی روح کو لینے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ خوف علیکم، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، چلو اور اللہ کی طرف جو تمہارا پروردگار مہربان ہے اور تم بخشے گئے اور اللہ تم سے خوش ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح جسم کو کہتی ہے کہ نکلنے دے اب مجھے، میں چلتی ہوں، میرا پروردگار مجھے میرا انتظار کر رہا ہے، میرا پروردگار مجھے چاہتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اتنی تیزی سے چلتی ہے روح جس طرح تم آسمان کو دیکھتے ہو، اور جہاں سے گزرتی ہے فرشتے تعجب سے اس کی خوشبو سونگتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور فرشتے تعجب سے کہتے ہیں کہ کیا پاک روح ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدے میں پڑ جاتی ہے. وہ روح جس طرح نظر پہنچتی ہے آسمانوں پہ، ایسے ہی وہ روح چل پڑتی ہے. یہ اللہ کی مغفرت بہت بڑی چیز ہے، اللہ جس کو بھی نصیب کرے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے. موجبات عظائم مغفرت والسلامت من کل اسم، اور اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں ہر گناہ سے میری حفاظت پر. انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ انسان میں اور جانور میں اتنا سا فرق بہت واضح ہے کہ جانور جبلت کے تحت چلتا ہے اور انسان اپنی عقل اور قوت ارادی کے ساتھ چلتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی قوم جانوروں کے درجے تک پہنچ گئی. ہم نے 200 اور 300 سال انگریزوں کی غلامی نہیں کی، نہ ہم نے انگریزوں کی پرستش کی ہے، ہم ان کے عاشق ٹھہرے. ہم میں جو آزادی کی تڑپ پیدا ہوئی نا، وہ بھی انہی انگریزوں کی دی ہوئی تھی، وہ بھی انہوں نے ہی سکھایا تھا. وہ جو اسلام نے آزادی کا کہا تھا، اگر اتنی وہ آزادی عزیز ہوتی تو اپنے نفس پہ قابو نہ ہوتا، اپنے نفس کے غلام رہے ہمیشہ. وہ انگریزوں نے جو پٹی پڑھا دی تھی جمہوریت کی اور اس کی اور اس کی، وہ آزادیاں تلاش کرتے رہے. اور ایک ہوتا ہے کوئی حاکم ہو اور کوئی اس کا غلام ہو، وہ بھی ایک الگ چیز ہے. انگریز ہمارے آقا کب تھے؟ تو ہمارے عاشق تھے، ہم تو ان کے محبوب تھے، نہ وہ ہمارے محبوب تھے، ہم تو ان پر مرے ہوئے تھے، جان دی ہوئی تھی. اسی لیے آپ اس قوم کے رہنماؤں کی یاد رکھو، ہمیشہ ماضی قریب میں جو اینٹیں بنتی ہیں وہ حال کو تعمیر کرتی ہیں. ماضی قریب میں جو درخت بنا ہوتا ہے وہ حال کا دروازہ ہوتا ہے. ماضی قریب میں جو کپاس اتاری جاتی ہے وہ حال کا لباس بن جاتا ہے. ماضی قریب میں کیا کیا؟ آپ کبھی وہ مضمون پڑھیں ماضی قریب میں، جو لندن گئے تھے سر سید، اور انہوں نے وہاں دیکھی، پہلے پہلے ہوتا تھا نا واش روم میں، وہ ایک زنجیر لٹکتی ہوئی ہوتی تھی، پانی کی ٹینکی اوپر ہوتی تھی، اس زنجیر کو کھینچتے تھے تو فلش ہو جاتا تھا، صفائی ہو جاتی تھی. اس کی تعریف میں ایسی ایسی چیزیں مضمون میں لکھی ہیں، جب پڑھیں تو اب تو ہنسی آتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کیا بات ہے وہاں فلش سسٹم کی، اور کیا بات ہے وہاں کی واش رومز کی، اور یہ اور وہ. یہ سب کا سب ان کا عشق تھا، ان کی محبت تھی جس میں مسلمان ڈوبے ہوئے تھے اور ہندو ڈوبے ہوئے تھے، اور انہوں نے بغیر تفریق کے کیے کہ اچھا ہے یا برا ہے، علم میں ان سے چیزیں لیں. ہمارا نظام تعلیم اب تک ان معشوقوں اور محبوبوں کے تحت چل رہا ہے، اور ہم نے اسی سے اپنی قوت اخذ کی، اسی کے مطابق اخلاقیات بنائے. یہ سب کچھ ان کی کرم فرمائی تھی جو اب ہو رہا ہے. اس لیے ہم نے آزادی کب سیکھی؟ یہ جو پروگرام اب آ رہے ہیں اور جس طرف اگلی نسل جا رہی ہے، یہ پوری پوری عاشقی ہے امریکہ کی کسی اور چیز. فرانس میں ایک ہفتہ پہلے جو لباس اور جو چیزیں چلتی تھیں پیرس میں، ہفتے بعد تہران پہنچاتی. اب جو کچھ یو ایس میں اور انگلینڈ میں ایک ہفتہ دو ہفتے پہلے ہوتا ہے، یہاں کا لباس بدل جاتا ہے، یہاں کی تہذیب بدل جاتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ محبتیں نہیں ہیں تو اور کیا؟ ہم ساری بحث کو سمیٹیں ایک جملے میں، اللہ کو جو بندگی ہم سے مطلوب تھی اور اللہ جیسے ہمیں اپنا غلام دیکھنا چاہتا تھا، ہم نے انگریزوں کو اس مقام پہ بھیج دیا ہے، ہم نے رکھا ہے، اور اب ہم ان کے غلام ہیں، اور جو اللہ کی بندگی تھی اس کی بجائے ہمارا معبود انگریز بن گیا۔ اتنی تیزی سے یہ حالات آ رہے ہیں کہ جو ان کے ہاں ہے وہ ہمارے ہاں ہے۔ تو اس لیے سوچنا چاہیے کہ تہذیب اور تمدن اور آگے کی چیزیں کیا، اللہ کا قانون نہیں منظور، اور منظور ہے تو وہ قانون جو ہماری عقل گھڑ لے۔ یاد رکھو، کسی بھی آدمی کو معاذ اللہ، استغفر اللہ، بدکاری پہ یا کسی چیز پہ اس کو نامرد کر دینا، یہ شریعت کی نگاہ میں جرم ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اس انسان کو سزا دی جائے گی، جیل میں ڈالا جائے گا جو کسی کو نامرد کرے۔ اے ظالموں، اللہ کا قانون کیوں نہیں؟ اللہ کہتا ہے یہ کرو، ہم کہتے ہیں نہیں ہم یہ کریں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ سراسر وہ غلامی، 200 سال جن کی ہم نے عبادت کی ہے نا، اور جن کو اپنایا ہے محبوب کے طور پر، یہ سب چیزیں اس کا نتیجہ ہے۔ یہ ابھی اب ماضی قریب میں یہ سب چیزیں گزری۔ اس لیے ہمیشہ انسان غور کرے کہ اس میں اور جانور میں کیا فرق ہے۔ جانور جبلت کے تحت جیتا ہے، پیاس لگ گئی دریا میں چلا گیا پانی پی لیا، کھانے کے لیے طلب ہوئی جانور کو مار گرایا اور کھا لیا۔ یہی روحیں اب یہاں بنتی چلی جا رہی ہیں کہ جس چیز کا جی چاہ کر لیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ کہتا ہے والسلامت من کل اسم، مجھ سے دعا مانگو کہ اللہ ہر گناہ سے سلام دو، والغنیمت من کل بر، اور اللہ ہر نیکی کی توفیق عنایت فرما۔ ظاہر ہے کہ اب جو کچھ آپ جمعوں میں سنتے رہتے ہیں، اگر کہیں پہ علم ہے تو نیکی کی رہنمائی ہے کہ آپ یہ نیکی کریں، یہ اچھی بات کریں، یہ اچھی بات کریں۔ اگر کہیں پہ علم نہیں ہے اور صرف ایسی تقریریں ہیں جو پھر وہی تقریر سننی ہے، پھر وہی تقریر سننی ہے، اس سے بہتر ہے کہ آدمی نفل پڑھ، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ علم سے کوئی مناسبت نہ ہو، کوئی نئی چیز سننے سیکھنے کو نہ ملے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آدمی کہیں اور چلا جائے۔ یہ سب حقائق ہیں، اور حقائق کی دنیا میں رہنا چاہیے۔ جو کچھ آئیڈیلسٹک چیزیں ہیں، اگر وہ ایکچولائز نہیں ہوتی، آئیڈیل اور ایکچولائزیشن، دماغ کا تصور ترقی کا اور جو کچھ عملی زندگی ہے، یہ دونوں اگر یکساں نہیں ہوتی تو ایسا شخص زمین پہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو نیچے چلا۔ اس لیے اللہ نے کہا اس دعا مانگو، والسلامت من کل، والغنیمت من کل بر، اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ، اللہ کوئی گناہ ایسا نہ چھوڑ جسے تو بخش دے، ولا ہمن الا فرج، اور اللہ کوئی دکھ ایسا نہ رہے جسے تو اس ٹال نہ دے، ختم نہ کر۔ اسی لیے اس دعا کو برحمتک یا ارحم الراحمین پہ ختم فرمایا، کہ اللہ کی رحمت ان تمام چیزوں کو پورا کر دیتی ہے۔ اس دعا کی تشریح آج مطلوب نہیں تھی، بات تو آپ سے اور کرنا تھی، لیکن وہ بات شروع ہوئی تو اب طویل ہو گئی۔ اس دعا کی تشریح پہلے بھی ہو چکی ہے، اس لیے ہم چاہتے تھے کہ آپ کے سامنے وہ بات رکھیں کہ انسان کی جبلت میں اور انسان کے عقلی ماحول میں کیا فرق ہوتا۔ چاہتے تھے کہ آپ سے بات کریں، انشاءاللہ آئندہ شروع کریں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جب پہنچے ہیں اس مقام پہ جہاں فرشتوں کی گفتگو انہوں نے سنی ملائے اعلیٰ میں، تو فرشتوں نے کیا کہا کہ جو بھی ہندوستان کے زمانے میں تھا، انہوں نے کہا قطعاً کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، برے صغیر کے مسلمان ترقی نہیں کر سکتے جب تک کہ ان میں تین چیزیں نہ پائی جائیں۔ تین چیزیں انہوں نے سنی تھیں، تین چیزیں کسی اور نے بھی سنی تھیں۔ وہ چھ کی چھ باتیں اس طرح کی ہیں کہ اگر شروع کریں تو سال گزر جائے، مگر ان کو گنوانا، آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ آپ آتے ہیں یہاں، آپ کے ٹائم کی قدر کرنا، آپ کے اس وقت میں آپ کے لیے اچھی سے اچھی غذا مہیا کرنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ اگر ہم نہ کریں تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ سے بات کریں۔ اللہ نے ہم سے بھی پوچھنا ہے کہ تم کیا کرتے رہے، لوگ اتنی محبت سے آتے تھے، تمہارا کردار اس میں کیا تھا۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی پکڑ سے محفوظ، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس پاک ذات کے سامنے جواب دے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو بندگی سے سر نکالے اور پھر اسے بھگتنا نہ پڑے۔ تو انشاءاللہ آئندہ سے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے جو ایک جگہ تحریر فرمایا اس کی بات کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے.